أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ حکومت الہی و نظام الہی قرآن کریم میں موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا، اور اشارہ ہوا تھا کہ قرآن کریم خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا منشور ہے بشریت کے لیے، اور جامع منشور ہے ہدایت کا، انسان کی ہدایت کا مرکز خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام الہی و حکومت الہی کو قرار دیا ہے۔ چونکہ انسانی معاشرت و انسانی زندگی کی ہر شے حکومت کے اختیار میں ہے، خواہ وہ اجتماعی زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو، و حتی نجی زندگی، اس کے اکثر امور حکومت کے اختیار میں ہیں۔ اور اگر حکومت جو مرکزی نظام ہے انسانی زندگی کے لیے وہ الہی نہ ہو، باقی شعبے جو اس کے سائے میں بسر ہو رہے ہوتے ہیں الہی نہیں ہوتے۔ اس لیے قانون ہے، روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ حکومتوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، حکومتوں کے مسلک پر ہوتے ہیں۔ جیسی حکومتیں ہوتی ہیں ویسے ہی لوگوں کا دین ہوتا ہے، ویسے ہی ان کی زندگی ہوتی ہے، ویسے ہی ان کی معاشرت ہوتی ہے۔ طاغوتی حکومتوں کے اندر لوگ یا طاغوت ہوتے ہیں یا طاغوتوں کے غلام ہوتے ہیں، ظالم و ستمگر حکومتوں کے اندر لوگ یا ظالم ہوتے ہیں یا ستم پذیر، ستم کو قبول کرنے والے۔ جس طرز کی حکومت ہوگی ویسے ہی لوگ بھی ہوں گے، ویسے ہی ان کی زندگی بھی ہوگی۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومتیں غیر الہی ہوں اور اس میں ان حکومتوں کے سائے میں رہنے والے بندگان وہ الہی زندگیاں بسر کر رہے ہوں، یہ توہم ہے، خیال خام ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ توہم راسخ کر دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہم الہی حکومت کے بغیر بھی دینی زندگی و الہی زندگی گزار سکتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں نے گوشہ نشینی کو الہی زندگی قرار دیا ہے، خانقاہیت کو الہی زندگی کا نام دے دیا ہے، جیسی جس کی زندگی تھی کہا یہی الہی زندگی ہے، جو رسومات میں مصروف ہے وہ سمجھتا ہے یہی الہی زندگی ہے، جو کسی پیشہ ورانہ عمل میں مصروف ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہی الہی زندگی ہے۔ قرآن کریم کے مقول کے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ و جماعت جس راہ پر ہے اسی پہ خوش ہیں کہ ہم درست جا رہے ہیں، ہم صحیح ہیں وہ باقی سب غلط ہیں، ہم الہی راہ پر جا رہے ہیں اور باقی غلط راہوں پر جا رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ سب غلط راہوں پر جا رہے ہیں۔ جب تک نظام زندگی تمہارا مکمل طور پر الہی نہیں ہو جاتا اور نظام زندگی کا مرکزی نظام یعنی حکومت یہ الہی نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ توہم یا اپنے آپ کو خوش کرنا کہ ہم ایک دینی و الہی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ذی خیال خام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام اور اولیاء کو حکم دیا ہے کہ وہ حکومت قائم کریں، اور ان کے پیروکاروں پر بھی لازم و واجب قرار دیا ہے کہ اس مقصد کے لیے قیام کریں، اس مقصد کے لیے اقدام کریں، اور ہر ممکنہ کوشش جو ضروری ہے اس راہ کے لیے وہ انجام دیں۔ لیکن واجبات کی لسٹ جو قرآن نے ذکر کی ہے اسے بعض نے سینسر کر کے اور بہت ہی مختصر کر کے چند واجبات میں وہ ہمیں دے دیے، اور باقی سارا دین سینسرڈ ہے، اور اس وقت ہم جس دین سے پالا پڑا ہوا ہے، سروکار ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، امام خمینی فرماتے ہیں یہ وہ حقیقی دین نہیں ہے. امام امت کا فرمانا ہے کہ اسلام گم شدہ است، اسلام کھو چکا ہے تمہارے ہاتھ سے، اسلام جا چکا ہے، اور یہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ توہم ہے تمہارا کہ اسلام ہے، یا یہ تہجر ہے، چند محدود عبادتیں یا رسمیں اپنا کر اپنے آپ کو خوش کیے ہوئے ہیں آپ. یہ دلچسپ سروے ہے، اگر مذہبیوں کی زندگی میں جائیں تو کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں، جھولے لال میں مشغول ہیں، وہ کہتے ہیں یہ الہی طریقہ ہے. کچھ بیٹھے ہوئے نشے کر رہے ہیں، مست ہیں، چرس و بھنگ اڑا رہے ہیں، اور اس کا نام دیا ہوا یہ الہی طریقہ ہے. کچھ بھنگڑا و دھمال میں مصروف ہیں، وہ بھی خوش ہیں کہ یہ بھی الہی طریقہ ہے. کچھ کس قسم کے ماحول میں ہیں، کوئی کس طرح کے ماحول میں ہیں، جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کہتے ہیں یہ الہی طریقہ ہے. ایک سر منڈوا کے ٹنڈ کر کے کہتا ہے یہ الہی ڈیزائن ہے، اور دوسرا لمبی لٹ رکھ کے زلفیں رکھ کے کہتا ہے یہ الہی طریقہ ہے، اور قرآن کے بقول کہ کل و حزب بما لدیہم فارحون، یہ سر منڈا ہوا بھی کہہ رہا ہے یہ الہی ڈیزائن ہے، اور جس نے لٹ رکھی ہوئی ہے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی الہی طریقہ ہے. خود سے انہوں نے اپنے طور طریقے بنا کر اس کا نام الہیت رکھ دیا ہے، اور یہ نہیں ہے، یہ الہی طریقے نہیں ہیں. الہی طریقے وہ ہیں جو قرآن نے ذکر فرمائے ہیں، الہی زندگی وہ ہے جو قرآن مجید نے ذکر فرمائی ہے. پہلے الہی نظام قائم ہو، اس الہی نظام کے سائے میں تمہاری زندگیاں الہی بنیں گی اور الہی مقاصد تک پہنچ پاؤ گے تم. لیکن عملاً ایسے ہوا نہیں، انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں ملا پیدا ہوئے قوموں کے اندر، سامری پیدا ہوئے، آزری پیدا ہوئے، اور مختلف قسم کے افراد، سرمایہ دار، قارون، حامان، شداد، یہ سب پیدا ہوئے، اور انہوں نے قوموں کو انبیاء کی راہ سے دور کر دیا، اس لیے کہ قوموں کے اندر شعور کی کمی ہوتی ہے عموماً، اور بہکانے والے بھٹکانے والے ان کی بے شعوری و لا شعوری سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، الہی راستوں سے انہیں آسانی سے شیاطین کی مدد سے اور خناسوں کی مدد سے دور لے جاتے ہیں، جس طرح آج ہو رہا ہے. آج شیطانی راہیں و شیطانی نظام پوری دنیا پر حکم فرما ہیں، مشرق و مغرب ایک ہی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ ہے شیطانی نظام. جس طرح علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کی مجلس شورا میں اسی نقطے کو پیش کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سیاسی نظام پوری دنیا کا شیطانی نظام ہے، ملوکیت ہے. اب بعض جگہ ہمیں ملوکیت کے بجائے جمہوریت نظر آتی ہے، علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ جمہوریت بھی وہی شیطانی نظام ہے، لباس بدل گیا ہے، اس کا لبادہ تبدیل ہو گیا ہے، ورنہ اندر وہی بوت ہے ملوکیت کا، شیطانی نظام کا، الہی نظام نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے اس وقت کہ 58 ممالک کے قریب اسلامی ملک موجود ہیں، جن میں سے صرف ایک میں اسلامی نظام قائم ہے، اور باقی سب کے سب شیطانی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس پہ راضی بھی ہیں، علماء بھی راضی ہیں، عوام بھی راضی ہیں، عبادت گزار بھی راضی ہیں، رسومات گزار بھی راضی ہیں، سنی بھی راضی ہے، شیعہ بھی راضی ہے. جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے وہ اس نظام کو برداشت کرتے ہیں. مثلا ایک ہی مسلک کے لوگ یا ایک ہی مذہب کے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، لیکن متفقہ طور پر شیطانی نظام پر راضی ہیں سب کے سب. مثلا شیعہ کو سنی قبول نہیں ہے، سنی کو شیعہ قبول نہیں ہے، لیکن جمہوریت دونوں کو قبول ہے، ڈکٹیٹرشپ دونوں کو قبول ہے، شیطانی نظام دونوں اس پر راضی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں. یا شیعہ گروہ ہیں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، سنی مذاہب ہیں مختلف جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، وجود ایک دوسرے کا قبول نہیں کرتے، لیکن شیطانی نظام کو مانتے ہیں. اب آپ پوری عرب دنیا میں دیکھیں جا کر، وہاں مختلف شکلوں میں لوگ رہتے ہیں، قومیتیں ہیں، قبائل ہیں، مذاہب ہیں، مسالک ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نبرد و جنگ میں مشغول ہیں، لیکن شیطانی نظام کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے. بے شک شیطانی نظام حاکم ہو، وہ ہمیں قبول ہے. یہ بہت ہی افسوسناک و تعجب کی بات ہے کہ سب کے سب شیطانی نظام پر راضی ہیں. اس میں بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، مقدسین، ایسے مقدسین جو اپنے تئیں ان کو یقین ہے کہ ہم عالم غیب بھی جانتے ہیں، غیب کی خبریں جانتے ہیں، استخارے نکالتے ہیں ایسے لوگوں کو، قیامت تک کی خبریں دے دیتے ہیں، لیکن خود انہیں اتنا نہیں پتہ کہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں یہ شیطانی نظام ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہیں. بہت سارے مقدس مآب اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو شیاطین کے اوپر حساسیت نہیں ہے، جبکہ قرآن زیادہ حساسیت اس طرف اٹھاتا ہے کہ آپ قومیت کے نام پر، قبائلیت کے نام پر اور باقی نام پر ایک دوسرے کے مقابلے میں حساسیتیں ظاہر نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے کوشش کریں آپ، نظام آپ کا الہی ہو، زندگی آپ کی الہی ہو، حیات آپ کی طیبہ ہو، حیات طیبہ کی طرف جاؤ، آگے بڑھو تم، نہ کہ اسی ناپاک زندگی کو، اسی شیطانی سائے میں زندگی کو دینی لیبل لگا کر اور اس کو دینی رنگ دینے کی کوشش کرو. اسلامائز نہ کرو، شیطانیت کو اسلامائز نہ کرو، اس کے اوپر اسلامی رنگ نہ چڑھاؤ، بلکہ اس طاغوتیت کو ختم کر کے اور اللہ کے نظام کے تحت آ جاؤ. فصل اول میں جائزہ لیا تھا حکومت الہی و نظام الہی کا، سابقہ اقوام میں جو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ تمام انبیاء معمور تھے و تمام ملتیں و امتیں معمور تھیں اس بات پر کہ وہ نظام الہی قائم کریں، اور کیا بھی انہوں نے. بعضوں کو کامیابی نصیب ہوئی، بعضوں نے کوششیں کیں، لیکن وہ کوششیں کامیابی تک نہیں پہنچ سکیں. نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ملتیں ناکام ہوئیں، قومیں ناکام ہوئیں، اور وہ قومیں ملا کے پیچھے چلیں، بجائے انبیاء کے آئمہ کے بجائے ملا کے پیروی زیادہ کی. ملا یعنی قومیات کے ٹھیکے دار جو اپنے آپ کو قومی رہنما بنا لیتے ہیں، خود ہی خود سے قومی رہنما بن جاتے ہیں، اور پھر جو بھی الہی رہبر ہو اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. مثلا حضرت شعیب کے مقابلے میں ملا، حضرت ہود کے مقابلے میں ملا، حضرت سلیمان کے مقابلے میں ملا، حضرت نوح کے مقابلے میں ملا، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں ملا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ملا. ملا یہ وڈیرے، بڑے ٹھیکے دار قومیات کے، جو نمایاں شخصیت کا درجہ پیدا کر لیتے ہیں کسی قوم کے اندر، لیکن ہوتے شیطانی نمائندے ہیں. یہ انبیاء کو الہی نظام قائم نہیں کرنے دیتے، دھمکیاں دیتے ہیں. حضرت لوط کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری طرح ہو جاؤ، ورنہ ہم آپ کو نکال دیں گے، اس علاقے سے نکال دیں گے. حضرت شعیب کو کہا کہ ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے اگر آپ نے اصرار کیا. رسول اللہ کو انہوں نے اتنا ستایا کہ آخر کار رسول اللہ کو ہجرت کرنا پڑی انہیں قومی ٹھیکے داروں کے ہاتھوں، جو قریش کے بڑے بڑے ملا تھے مکہ کے اندر. رسول اللہ کا جینا انہوں نے محال کر دیا مکہ کے اندر. یہ کام تاریخ بھر میں رہا ہے. اس وجہ سے بعض قومیں ناکام رہی ہیں. قوموں کی ناکامی کا سبب یہ نہیں رہا کہ انبیاء نے حکومت کی کوشش نہیں کی یا نظام الہی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملا نے قوموں کو غلط شیطانی راہوں پر ڈالا، اور ان شیطانی راہوں پر چل کر قوموں نے ملا کی بات سنی، انبیاء کی بات نہیں سنی. جس کی بڑی موٹی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ نے اپنے بعد نظام الہی باقاعدہ متعارف کروایا، حاکم متعارف کروایا، ولی کی پہچان کروائی، نظام بتایا. لیکن جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو بعد میں ملا قوم بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا. قوم نے ملا کی بات مان لی، رسول اللہ کی نہیں مانی. بھائی کہ 2 مہینے کا فاصلہ تھا، دونوں اعلانات میں 2 مہینے کا فاصلہ تھا. 2 ماہ 10 دن پہلے رسول اللہ نے اعلان کیا اور 2 ماہ 10 دن بعد ملا نے اعلان کیا. لیکن آپ دیکھ لیں 1400 سال سے رسول اللہ کا اعلان الہی نظام، وہ بالکل فراموش شدہ ہے، وحتیٰ وہ قوم جو اہل ولایت ہیں اور فخر سمجھتے ہیں اپنا کہ ہمارا مذہب ولایت کی بنیاد پر ہے، وہ بھی ولایت کا نظام نہیں قائم کر سکے، عملاً وہ بھی اسی راہ پر چلے ہیں جس پر دوسرے چلے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ انکار کر کے انہوں نے اس نظام کو چھوڑا ہے، انہوں نے اقرار کر کے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے علی کو ولی نہیں مانا اور ولایت کے تحت نہیں آئے، یہ علی کو ولی مان کر ولایت کے تحت نہیں آئے۔ ابھی بھی اسی طرح پاکستان میں جو علی کو ولی مانتے ہیں وہ بھی اسی نظام کے تحت ہیں، جو علی کو ولی نہیں مانتے وہ بھی اسی نظام، ایک ہی سسٹم کے تحت ہیں دونوں، بس کیا فرق پڑتا ہے علی کو ولی مانو یا نہ مانو، جب نظام تمہارا ایک ہے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حقیقتاً پاکستان میں سنی شیعہ نزاع ختم ہو جانی چاہیے، چونکہ دونوں ایک نظام پر راضی ہیں، لہذا جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ دو کہ آپ علی کو ولی مانتے ہو لیکن پھر بھی تم حکومت اسی کے تحت رہ رہے ہو، ہم بھی ولی نہیں مانتے، ہم بھی اسی کے تحت رہ رہے ہیں۔ لیکن یہ تعجب کی بات ہے، بہت ہی تعجبناک بات ہے کہ ملا زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، وہ قومیات کے ٹھیکیدار یہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں قوموں کے اندر۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مثلا الیکشن ہوتا ہے، ہر علاقے کا بڑا ایک قومی لیڈر ہوتا ہے، ایک بڑا علاقائی رہنما، بدماش، کرپٹ، بدعنوان، فاسد، بد کردار، بدعمل، بد رفتار، بد نیت، بد دیانت، اور مولن بالفسق، کھل مکھلا فاسق، جس طرح سید الشہداء نے یزید کے خلاف جو قیام کیا تو جواز یہ پیش کیا کہ یہ کھل مکھلا فاسق ہے، مولن بالفسق۔ حسین علیہ السلام مولن بالفسق کے خلاف قیام کرتے ہیں اور حسین کا ماتمدار و عزادار مولن بالفسق کا ساتھی بنتا ہے کہ یہ مولن بالفسق ہمارا بہترین حامی ہے، یہ جس کے خلاف حسین علیہ السلام نے قیام کیا، یعنی جواز یہ پیش کیا کہ یزید مولن بالفسق، کھل مکھلا فاسق ہے۔ اب کھل مکھلا فاسق کے پیچھے انسان کیوں چلے، کھل مکھلا فاسق کو اپنا بڑا و رہنما کیوں مانے؟ مشکل یہ ہے کہ الہی نظام کی طرف دعوت نہیں ہوئی، بائیں کہ قرآن بار بار فرما رہا ہے، لیکن جواز نکال کے دے دیے گئے ہیں کہ آپ غیر الہی نظام میں بھی رہ سکتے ہو، جبکہ قرآن نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ پابند ہیں فقط الہی نظام کی پیروی کے۔ یہاں سے اب ہم، اگرچہ یہ ایک فصل بنتی ہے گفتگو کی، لیکن ہم اسے دو فصلوں میں بیان کریں گے۔ ایک فصل یہ کہ ہم پابند ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کی وجہ سے ہم پابند ہیں الہی نظام کی پیروی کے، اور دوسری فصل یہ ہے کہ غیر الہی نظام کی پیروی کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کسی طور ممکن نہیں ہے کہ ہم غیر الہی نظام کی پیروی کر سکیں۔ یہ دو فصلیں، پہلی فصل کے ہم پابند ہیں مومن ہونے کی وجہ سے، جو بھی مومن ہے، البتہ یہ پابندی صرف مومنین کے لیے، غیر مومنین اس سے مستثنا ہے، وہ پابند نہیں ہے، لیکن مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نظام الہی کے تحت زندگی بسر کرے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے، ما انزل اللہ، ما انزل اللہ وہ نظام جو اللہ نے نازل کیا ہے، نہ وہ نظام جو تمہارا آبائی ہے، اپنے آبا و اجداد سے وراثت میں تم نے لیا ہے، یا تمہارے زمانے کے اندر دوسری قوموں نے نظام اپنایا ہے اور تم نے وہاں سے مستعار لے لیا ہے، جس طرح جمہوریت۔ خوب، یہ تو بہت واضح سی تاریخ ہے جمہوریت کی، کہ جمہوریت مغربی طرز حکومت ہے، فرانسیسی انقلاب کے بعد یہ نظریہ عملی ہوا، ایک طرز حکومت بنی جمہوریت کے نام سے، اور پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا گیا اور حاکم کر دیا گیا، پھر اس کی مختلف شکلیں بنتی گئیں، کہ اس وقت رائج شکل جس کو لیبرل جمہوریت کہا جاتا ہے، یعنی ایک لاپرواہ جمہوریت کہہ لیں، ایک گستاخ جمہوریت جس کے اندر کوئی کسی چیز کی پابندی نہ ہو، انسان جس کے اندر شہوتوں میں مطلقہ آزاد ہو، ایک حیوانی حد تک آزاد ہو، قانون کے بغیر جمہوریت جس میں قانون کی پیروی نہ ہو، خواہشات کی پیروی ہو، اس کو لیبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہ شکلیں بدلتی بدلتی آج لیبرل ڈیموکریسی تک پہنچی ہے۔ ایک بہت واضح سی تاریخ ہے جمہوریت کی. اس کو اب کس طرح سے 200 سالہ نظام کو 1400 سالہ نظام کے متبادل قبول کر لیا گیا ہے, اسلامی نظام کے متبادل, بہت عجیب ثانیہ ہے دنیا اسلام کے ساتھ. سورہ مبارکہ بقرہ میں خدا و تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سراسر قرآن میں آغاز سے لے کر آخر تک بار بار اس نقطے کی نشاندہی کی ہے کہ آپ بے حیثیت مومن پابند ہیں ما انزل اللہ کی پیروی کی. یہ ذہن میں رہے کہ مومن ایک مقام ہے, درجہ ہے انسان کا, جو نظریاتی سفر اور عملی سفر سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی مومن نہیں ہوتا, بائی برتھ مومن ہونا ناممکن ہے, کوئی انسان بائی برتھ مومن نہیں ہوتا. جس طرح ہماری قومیتیں ہیں, ہم بائی برتھ مرزا ہیں, بائی برتھ سید ہیں, بائی برتھ مثلا گجر ہیں, ملک ہیں, جٹ ہیں, بٹ ہیں, چیما ہیں, کھیما ہیں, اور اس طرح کے پیدائشی طور پر مثلا کسی کو ان نسب سے جڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت, نہ زبانی کسی اقرار کی ضرورت ہے, صرف پیدا ہونا کافی ہے. مومن ہونے کے لیے پیدائش کافی نہیں ہے, مومن ہونے کے لیے ایک پروسیس ہے ایمان کا, جس سے گزر کے انسان ایمان تک پہنچتا ہے. یعنی گویا ایک سیڑھی ہے جسے چڑھنا پڑتا ہے انسان کو, اور پھر اس کے مختلف سٹیپ طے کر کے انسان اس مقام عظمائی ایمان پر فائز ہوتا ہے. قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ بعض حقیقتاً مومن ہیں اور بعضوں کو دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں, دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. یہ مدعی ایمان جب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا دعویٰ رد کر دیا ہے, تو مومن نہیں ہو. سورہ بقرہ میں, قرآن میں کئی دفعہ ان کا دعویٰ رد کیا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, لوگوں میں سے کچھ آ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں, قرآن نے رد کر دیا, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں ہے. يَقَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا, عرب دیہاتی آتے ہیں اور آ کر دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں, رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ مومن نہیں ہے, ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. بہت سارے مقامات پر قرآن مجید نے انہیں بتایا کہ مومن نہیں ہو تم, جس طرح روایات میں ہیں لوگ اکثر آتے تھے ائمہ اطہار کے پاس اور آ کر دعوی تشیع کرتے تھے ہم شیعہ ہیں, اور امام فرماتے کہ تم شیعہ نہیں ہو, تم محب ہو ہمارے لیکن تشیع کا دعویٰ تمہارا بے جا ہے اور ہم اسے رد کرتے ہیں. اسی طرح ایمان, یہ ذہن میں رکھ لیں سب عزیزان, آپ کے لیے بہت اہم ہے یہ نقطہ, اس لیے کہ فرصت آپ کے پاس ہے. وہ جو زبانی مومن بن چکے ہیں وہ کبھی بھی ایمانی سفر طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, چونکہ بائی برتھ مومن ہیں وہ, انہوں نے مومن ہونے کو قومیت کی جگہ سمجھ لیا ہے, کہ جس طرح بائی برتھ سید ہیں یا بائی برتھ مرزا ہیں و بائی برتھ آوان ہیں و ملک ہیں, اسی طرح بائی برتھ مومن بھی ہیں. مومن ہونے کے لیے انسان کو خود سے ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے, درجہ ایمانی پر فائز ہونا پڑتا ہے. علی علیہ السلام نے ایمان کے ارکان بیان کیے اور قرآن نے ایمان کی بڑی تشریح کی ہے. اس تناظر میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ما انزل اللہ کی پیروی کرے. جو شخص درجہ ایمان پر فائز ہے مومن کے زمرے میں اور مومن کی کیٹیگری میں درج ہو گیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ما انزل اللہ کا پیروکار ہو. سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں خدا و تبارک و تعالیٰ نے متقین کے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ذہن میں رہے کہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے, پوری بشریت کے لیے ہے, متقی ہو یا نہ ہو, لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہدایت پائیں گے فقط متقی, چونکہ ہدایت پانی کی صلاحیت کا نام تقویٰ ہے. صلاحیت کے بغیر انسان ہدایت پا نہیں سکتا, ہدایت دینے والا بہت باصلاحیت ہو مثلا خاتم الانبیاء ہوں ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے والا ابو جہل ہو ابو لہب، نہیں پا سکتا. ولو اگرچہ ہدایت دینے والی ہستی بہت عظیم ہے لیکن ہدایت پانے والا نااہل ہے و ناکار ہے، ناکارا ہے. جس طرح علامہ اقبال نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے کہ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں اکثر سروے کنارے جو کا، خوب تربیت سے نہیں سنور سکتے. تربیت کرنے والا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، وہ اپنی توانائیاں و اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھے ہیں. لیکن جنہوں نے اپنی صلاحیتیں بچائی ہوئی ہیں ان کو متقی کہتے ہیں. جو باصلاحیت لوگ ہیں، ہدایت پانے کے لائق ہیں، قابل ہیں، ابھی ضائع نہیں ہوئے، یہ باتقوی انسان ہیں. آغاز سورہ مبارکہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس کے بعد ہے ان کے صفات میں سے، ایک صفت یہ ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں غائب پر، دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اسے انفاق کرتے ہیں. جو کچھ سے مراد صرف مال نہیں ہے، جو کچھ خدا نے دیا ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. اور تیسری جو چوتھی صفت ان کی یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ما انزل الیک، اے رسول آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے یہ اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں اس کو جو آپ پر نازل ہوا ہے. یعنی قرآن کریم صرف اتنا نہ مان لینا کہ قرآن اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا ہے، نہ، اس سے ما انزل الیک کا ایمان کامل نہیں ہوتا. ما انزل الیک، پہلے انسان کو پتا تو ہو کہ نازل ہوا کیا ہے، کیا نازل ہوا ہے انسان اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر، تاکہ میں اسے اقرار کروں، اسے مانوں اور اس پر عمل کروں. خصوصاً شیعہ نقطۂ نگاہ سے، شیعہ مکتب میں ایمان کی بہت خوبصورت تعریف ہے، باقی ادیان کے اندر اس طرح جامع تعریف ایمان کی نہیں کی گئی ہے جیسے تشیع نے پیش کی ہے. آئمہ تشیع نے بہت جامع و خوبصورت تصویر ایمان کی، ڈیفینیشن بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الایمانو، ایمان کی حقیقت یہ ہے، حقیقت الایمان الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان. ایمان یہ تین مراحل کا نام ہے، زبانی اقرار، انسان کہے زبان سے جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اس حقیقت کا اقرار کرے، اور اس حقیقت پر دل سے اعتقاد پیدا کرے، عقیدہ بنائے، اور پھر عمل سے اس پر، ارکان سے، اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرے. یہ ارکان کی جامع، یہ ایمان کی جامع تعریف ہے جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہے. زبانی کہہ دینا اللہ ایک ہے یا میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے، عقیدہ قلبی چاہیے، اور عقیدہ قلبی بھی کافی نہیں ہے. ایمان اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اعضاء و جوارح سے اس کے مطابق انسان سے عمل بھی سرزاد ہو. اب یہ سب کچھ اس بات پر موقوف ہے کہ ہمیں علم ہو، معرفت ہو کہ ہم نے جس چیز پر ایمان لانا ہے وہ ہے کیا، کیا نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے. اس لیے رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ تفصیل کے ساتھ، آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے مفصل تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کر دیں. آج کل قرآن صرف مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، عوام الناس صرف قرآن سن لیتے ہیں یا مر جائیں تو ان کے جنازے پہ قرآن پڑھ دیا جاتا ہے. رسول اللہ فرد فرد کو قرآن سناتے تھے، ہر فرد کے لیے تعلیم قرآن ضروری ہے، چونکہ قرآن ما انزل الی الرسول ہے، اللہ کی طرف سے خدا نے یہ ہدایت کا منشور نازل کیا ہے. اور رسول اللہ کو حکم ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے عوام کو سنا دیں، آگاہ کر دیں، تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کریں. اسی ترتیب سے قرآن عوام الناس کو بتانا ضروری ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح رسول اللہ نے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے. اس وقت قرآن مجید جس طریقے سے رائج ہے اس میں ظاہر ہے ہدایت کا پہلو کھو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور صرف اس کا ظاہر باقی رہ گیا ہے. روایات میں بھی تھا، امیر المومنین نے بھی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے اور قرآن کی مضامیر رہ جائیں گے. مضامیر یعنی دھنیں، قرآن کی دھنیں رہ جائیں گی اور قرآن کے معانی و قرآن کے معارف اور قرآنی نظام و احکام ان کا کسی کو خبر نہیں ہوگی، معلوم نہیں ہوگا لوگوں کو. خب اس وقت قرآن حفظ ہو رہا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ جس طرح تعلیم دیتے تھے لوگوں کو قرآن کی، وہ روش متروک ہے. تفصیل کے ساتھ مطالب قرآن لوگوں کو تفہیم کرنا، سمجھانا، یہ ما انزلہ الی الرسول کی معرفت ہے. اس کے بعد اس پر ایمان لے آنا، اس کو مان لینا، قبول کر لینا، یعنی زبانی طور پر، قلبی طور پر اور اعضاء و جوارے میں، یعنی ہمارے روزمرہ معمول میں قرآن آ جائے، ہماری زندگی کا معمول قرآن بن جائے. جس طرح خود رسول اللہ کی زندگی کا معمول قرآن کریم تھا. یہ روایت ہے زوجہ رسول اللہ سے منقول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کیسے تھے تو انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کا خلق، اخلاق، طور طریقہ، رویہ قرآن تھا، تمام رویہ قرآن تھا رسول اللہ کا. خب اس آیہ مجیدہ کی روح سے سورہ مبارکہ بقرہ کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ما انزل الی الرسول پر ایمان لے کر آئے تاکہ متقیوں کے زمرے میں درج ہو سکے. سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی آیہ 41 میں بنی اسرائیل کے ماجرا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے. یا بنی اسرائیل، آیات 40 اور 41 میں ہیں کہ اصل داستان قرآن میں یہیں سے شروع ہوتی ہے، بنی اسرائیل کی، اور پھر آخر قرآن تک جاری ہے. یہ ماجرا شروع یہاں سے ہوتی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعہدی اوف بعہدکم و ایا فرحبون. اے بنی اسرائیل، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور میرا عہد وفا کرو، میرے ساتھ جو وعدہ ہے تمہارا، جو تم نے عہد کیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اس کو وفا کرو، بد عہد و عہد شکن نہ بنو. اوفے بے عہدکم، تاکہ خدا بھی جواب میں وہ اپنا عہد پورا کرے جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے. و ایا فرحبون، اور خدا سے ڈرو، خدا سے خوف کرو، حیا کرو. اور اس کے بعد ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ، ایمان لے آؤ، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی جو کچھ رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ہے اسے ایمان لے آؤ، اس پر قبول کر لو. آپ یہ قرآن جو مصدق ہے، تصدیق کر رہا ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کو جو تمہارے پاس ہیں. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اول کافر نہ بنو قرآن کے. اول کافر یعنی پہلے کافر نہیں ہے مراد، اس سے مراد ہے کافر نمبر ون، جو ہر زمانے میں بنا جا سکتا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ اپنے زمانے کا پہلا بدماش تھا، نمبر ون بدماش تھا. خوب اسی طرح ہر آدمی اپنے زمانے کا نمبر ون ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. قرآن فرماتا ہے کہ اول کافر مت بنو، انکار مت کرو ما انزلہ من اللہ، جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا انکار مت کرو، کافر مت بنو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو ہدایات کی جا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آیا 169 میں، 69 کہتے ہیں 69 کو، آیا 169 میں، 169 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے انما یامرکم، اسے پہلے والی آیات شروع ہوتی ہیں، یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آیا 168 سے، ایک آیت پہلے سے مضمون شروع ہو رہا ہے، 69 سے پہلے، 68 سے، 168 سے، یا ایوہ الناس اے لوگو کلو مما فی الارض، جو کچھ خدا نے زمین میں پیدا کیا ہے اسے کھاؤ، لیکن حلالا طیبا، جو اس میں سے حلال ہے وہ طیب ہے، پاک و طاہر، صرف وہ چیزیں کھاؤ، ناپاک، نجس، آلودہ، مردار یہ چیزیں مت کھاؤ تم، حلالا طیبا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہوں کو پیروی مت کرو، شیطانی طور طریقوں کو چھوڑ دو تم، خطوات شیطان کی اتباع مت کرو. یہیں سے اب ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم خطوات الہی و خطوات شیطان کو مشخص کریں کہ شیطانی خطوات کیا ہیں جن سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، الہی خطوات کیا ہیں. اس وقت دونوں مکس ہیں، اور شیطانی خطوات پر چل کر بینر سب پر الہی لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم خوش ہیں کہ الہی راستوں پر جا رہے ہیں. آپ دیکھیں جتنے مذاہب ہیں اس وقت، مثلا جو شیعہ کے قاتل ہیں، وہ یہ جب قتل کرتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں پہلے، اللہ اکبر نعرہ لگاتے ہیں پہلے، اللہ کا نام لے کر مومن کو قتل کرتے ہیں. شیطانی ترین عمل بھی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. امام چہارم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے، وہ جتنا ظلم کر رہے تھے وہ قرب خدا کے لیے کر رہے تھے. یعنی بعض اوقات انسان اتنا نافہم نادان ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی گمراہ انسان یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یہ راستہ، اور وہ درندگی کو بھی خطوات الہی سمجھتا ہے، اللہ کا راستہ سمجھتا ہے، جبکہ ہے وہ شیطان کا راستہ. پرہیز کرو شیطانی راہوں سے، انہ لکم عدو و مبین، وہ دشمن ہے تمہارا، وہ کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں فساد و فحشاء کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں وہ کچھ کہتا ہے، وہ تمہیں یہ راستہ بتاتا ہے کہ وہ کچھ کہو جو کرتے نہیں ہو. وان تقولوا، زبانوں سے ایسی بات کرو جس پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے تم. جب قوم کے سامنے آؤ تقریریں کرو لچھے دار، اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے باتیں کرو کہ گویا ان کو قوم کے دردوں کی وجہ سے کھانا ہی نہیں کھاتے، بھوک ہی نہیں لگتی، نیند نہیں آتی ان کو، لیکن آپ اسی تقریر کے بعد دیکھیں آدھی دیکھ کھا جاتا ہے جا کر. ان تقولوا ما لا تعلمون، جو کچھ کرتے نہیں ہو وہ کہو. دھوکہ اسی کو کہتے ہیں کہ قوم کے سامنے ایسی باتیں کرو جو کچھ تم خود کر نہیں رہے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتباع کرو ما انزل اللہ کی، اس منشور کی اور اس دین کی جو خدا نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہا ان سے یہ جاتا ہے کہ آپ ما انزل اللہ کی پیروی کرو فقط، اور کسی چیز کی پیروی کی گنجائش نہیں ہے، فقط ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی زندگی کے تمام امور میں، نجی امور میں، اجتماعی امور میں، سیاسی امور میں، خاندانی امور میں، اپنی زندگی کے جملہ جتنے شعبے ہیں ان سب میں ما انزل اللہ کو فالو کرو آپ. لیکن یہ جواب کیا دیتے ہیں، بل نتب او ما الفینا علیہ آبا انا، ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جو اپنے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ووٹ ڈالتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جانور پوجتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یوں کرتے دیکھا ہے. ہمارے آبا و اجداد حوالے بھی دیتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اسپتال میں، حوالہ دیتے ہیں کہ نا بڑے تو جب بیمار ہوتے تھے تو وہاں پر وہ فلاں درخت کے ساتھ جھنڈا لگا کے آ جاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے وہاں سے، آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آبائی طریقہ اور ہے، الہی طریقے کے جواب میں ہمیشہ آبائی طریقہ پیش کیا گیا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر یہ آبا غیر عاقل ہوں و غیر ہدایت یافتہ، گمراہ، جاہل و نادان، اور وہ نادانی کی وجہ سے کچھ کرتے رہے ہیں پہلے، تم بھی وہی راستے جاری رکھو گے، وہی کچھ کرو گے تم بھی، کہ ہمارے آبا یہ کام کرتے تھے ہم بھی یہ کام کریں گے، یہ عقل کے خلاف ہے، شعور کے خلاف ہے یہ بات، کہ اگر آبا ایک غلط کام کرتے رہے ہیں، غلط نظام کی پیروی کرتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کرتے رہے ہیں. اب توجہ کریں گے، اہل سنت کے لیے سب سے بڑی مشکل یا سب سے بڑی دلیل یہ ہے آبا، جب انہیں کہتے ہیں کہ مثلا نظام ولایت کا ہے، امامت کا ہے، وہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا لیکن لوگ اس پہ نہیں چلے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اتنے بڑے بڑے صحابی، اتنی بڑی بڑی شخصیات، اتنے بڑے بڑے مفسر اور محدث، یہ سب کیا غلط ہو سکتے ہیں، یہ سب کیا دور ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے اعلان کے خلاف ہو سکتے ہیں، ایسے تعجب کا اعلان کرتے ہیں کہ بس یہ بڑے نہیں ہو سکتے، قانون یہ ہے کہ یہ بڑے غلط نہیں ہو سکتے، بڑے جدھر بھی جاتے ہیں ٹھیک جاتے ہیں. اب اللہ کا نظام اور بڑوں کا نظام جب آمنے سامنے آتا ہے، قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ آپ بچو، کس سے بچو، احذروا، یا اس طرح سے ہے کہ آپ کبرا و سادتکم، سرداروں وڈیروں اور بڑوں کی گمراہی سے بچو، ان سے بچو، کہ یہ جدھر جن گمراہیوں پر چل پڑتے ہیں لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ایک بڑا غلط راہ پہ جا رہا ہے. اس لیے قرآن نے منع کیا ہے ہمیں کہ اپنے کبرا و اپنے سرداروں کی غلطیوں سے، ان کی کجراہیوں سے بچو. یہ آیت آ گیا ہے ذکر اس کا، میں اس کو حوالے کے ساتھ پڑھ دوں پوری آیت تاکہ آپ توجہ رہے اس آیت کو ذہن میں رکھیے. نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسی کے مشابہ یا اسی آیت کے تفسیر کے طور پر نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ان کبرا، کبرا یعنی بڑی بڑے لوگ، جو بڑے لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بہت ہی غلط راہوں پر لوگوں کو ڈال دیتے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں. جہنم میں ایک مکالمہ قرآن نے ذکر کیا ہے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیسے جہنم میں آ گئے ہو، تو جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے کبرا، کبارانا یا کبراانا، بڑوں کے پیچھے چل کے یہاں پہنچائے ہیں، یہ بڑوں کا کرتا درتا ہے، انہوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے. اس لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان بڑے گمراہوں کو، ان کی اتباع مت کرو، حق کی اتباع کرو. ممکن ہے کوئی بڑا ہو لیکن وہ حق کی پیروی نہ کر رہا ہو. بالے سورہ مبارکہ احزاب میں آیا 67 میں ہے، وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، سورہ احزاب آیا 67 جس کو کہتے ہیں آپ، بالے 67 جس کو تلفظ عام کرتے ہیں 67 اس میں ہے. جہنمیوں کو سے پوچھا جائے گا کہ کیسے جہنم آ گئے تم، یہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا، ہم نے اطاعت کی ہے، بات مانی ہے، کس کی، سادتنا، اپنے بڑوں کی، سیدوں کی، سادہ سید کی جمع ہے. سید عربی زبان میں آل رسول کو نہیں کہتے، اس کو ذوی القربا یا آل رسول کہتے ہیں. سید عربی زبان میں جس کو آپ جناب یا آقا یا بڑا کہتے ہیں، ریسپیکٹ فل جس کو کہتے ہیں سید. لہذا ابھی بھی آپ عربی خبریں سنیں تو وہ سب کو سید کہتے ہیں، سید اوباما، سید منموہن اور سید کرزئی اور سید سارے، سید رجیت سنگھ مثلا. سید عربی زبان میں اردو میں سید آل رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فارسی میں عربی زبان میں یہ ایک رسپیکٹ کا لفظ ہے کسی کے لیے استعمال کرنا، بڑوں کے لیے، بڑا جو شخصیت ہو، سادتنا یعنی وڈیرے، سردار، سید سردار کو کہتے ہیں، بڑے انسان کو کہتے ہیں جس کی معاشرے میں ایک ویلیو بن جائے۔ یہ جواب دیں گے، انا اطعنا، اے پروردگار ہم نے انہی وڈیروں سرداروں کی اتباع کی ہے، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی پیروی کی ہے، فاضلونا السبیلا انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پہ ڈالا ہے۔ اور پھر یہ جہنمی خدا سے کیا کہیں گے کہ اے پروردگار ان کو ڈبل عذاب دے، ایک یہ کہ خود گمراہ تھے، ایک انہوں نے اس وجہ سے کہ ہمیں بھی گمراہ کیا ہے۔ پیروکاروں کو، مریدوں کو سنگل عذاب ملے گا، اور جن بڑوں کی وجہ سے غلط کام قوم نے کیے ہیں ان بڑوں کو ڈبل عذاب ملے گا، ضعف العذاب ان کو نصیب ہوگا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیا 67 میں بیان ہوا ہے۔ خوب، آبائی طور طریقے یا بڑوں کے طور طریقے ہمیشہ انبیاء کی راہ میں حوالے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہ سنا ہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو بالکل نئی ہیں، یہ تو کسی نے نہیں کی ہیں، بڑوں نے تو کچھ اور ہمیں بتایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مَا أَنزَلَ اللَّهِ کی اتباع کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اتباع کر رہے ہیں جو ہم نے اپنے آبا سے پایا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے دین بتایا وہی ہے، بس اس سے آگے ہم قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اوا لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ آبا تمہارے گمراہ و بے وقوف ہوں اور وہ کوئی غلطی و بے وقوفی کی وجہ سے کوئی کام کر گئے ہیں، آپ اسی کو جاری رکھو گے، وہی راستہ جاری رکھو گے یا بدلو گے؟ آپ پابند ہو ما انزل اللہ کی پیروی کے، ما انزل اللہ یعنی جو خدا نے تمہارے لیے نظام مقرر کیا ہے تمام کاموں میں۔ یہ ما انزل اللہ بصورت جامع ہے، حکومت اس کا ایک حصہ ہے، یعنی اگر نظام حکومت ما انزل اللہ میں موجود ہے، آپ پابند ہو فقط وہی حکومت قائم کرنے کے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہ ابھی اگلی فصل میں اس کا دوسرا حصہ جب بیان ہوگا زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ آیا 174 میں ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں، کتاب میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اسے لوگوں کے لیے آشکارا نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو نظام نازل کیا ہے، جو احکام نازل کیے ہیں، جو دستورات اللہ نے نازل کیے ہیں، اسے پنہان رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، اسے اپنی قوم کو آگاہ نہیں کرتے۔ ہر بات بتاتے ہیں، ہر چرند و پرند بتائیں گے، انٹرنیٹ دیکھیں گے، چینل سنیں گے، اس میں سے اینٹ شینٹ سارا جمع کر کے قوم کو بتا دیتے ہیں، لیکن ما انزل اللہ نہیں بتاتے۔ بس بہت ماہر مجتہد ہیں انٹرنیٹ کے، فیس بک کے مجتہد ہیں، جو کچھ فیس بک میں ہے، جو کچھ انٹرنیٹ میں ہے، یہ سارا اینٹ شینٹ گند بلا یہ جمع کر کے اور چروا بنا کر یہ قوم کو سنا دیتے ہیں، یہ ہدایت ہے تمہارے لیے، ما انزل اللہ کی ابجد سے بھی آشنا نہیں ہے، ما انزل اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بتاتے ما انزل اللہ۔ قرآن کا فرمان ہے کہ ان الذین یکتمون، جو چھپاتے ہیں، پنہان رکھتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، کتاب میں جو کچھ خدا نے بیان کیا وہ سب بیان نہیں کرتے، لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے اس سے، یہ کیا ان کون لوگ ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس قرآن کو بیان نہ کرنے کے، ما انزل اللہ کو چھپانے کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو کچھ لوگوں سے لے کے کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یہ لوگ، آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، بڑی بڑی فیزیں یعنی بڑے بڑے شعلے، بڑے بڑے انگارے آگ کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، یہ آگ ہے، اور ان کی سزا یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو سخت نفرت و غضب ہے ان سے، یہ مورد غضب خدا ہیں، لا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا قیامت کے دن، سب سے بڑی سزا ہے، خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا، یہ جو کتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں ما انزل اللہ کو، ولا یزکیہم، اور خدا ان کی تطہیر بھی نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، یہ جو آگ کھاتے ہیں قرآن کا نظام چھپاتے ہیں، وہ نہیں بتاتے اپنی ملت کو اپنی قوم کو، یہ آگ کھا رہے ہیں اور خدا انہیں ہرگز پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب قیامت میں ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 285 میں اور آخر تک یہ آیات بہت اہم ہیں، یہ بہت بنیادی آیت ہے، توجہ فرمائیں کہ سورہ بقرہ جو سب سے مفصل سورہ ہے قرآن کا، اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور اختتام اس سورہ میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، آغاز میں متقین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حکومت الہی کا ذکر ہے، نظام الہی اور انبیاء کا تذکرہ ہے، قصص انبیاء ہیں، انبیاء کا مبارزے کا ذکر ہے، احکام ہیں، ہدایت ہے، فراوان فلسفہ بعثت انبیاء ہے، بہت ہی جامع ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اختتام اس کا اس بات پر ہو رہا ہے، یہ راز ہے، رمز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کی، کہ پہلے بھی بارہا اشارہ ہوا ہے کہ ہم آج مثلا پاکستان میں جب نظام الہی کی بات کرتے ہیں تو اکثر کو تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیسے نظام الہی آ سکتا ہے، کیوں، مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو طاغوتی نظام بہت راسخ ہے، سیکولر نظام نافذ ہے، دوسرا وہ شیعہ اقلیت میں ہیں، تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر نظام الہی آ جائے، بس یہ خیالی باتیں ہیں، یہاں نظام الہی کی باتیں کرنا یہ خیالی باتیں ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ایران میں انقلاب کا آغاز کیا، نہضت شروع کی، اور فرمایا میں شاہ کو، شہنشاہیت کو، شیطانی نظام کو سرنگون کروں گا اور الہی نظام قائم کروں گا، تمام افراد، بڑے بڑے علماء اور مجتہدین، سب کے سب متفق تھے اس بات پر کہ یہ ناممکن عمل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تاریخ میں نہیں ہوا، صدیوں سے یہ کام نہیں ہوا، آپ کیسے کریں گے یہاں پر، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، کوئی آپ کا حامی نہیں ہے، شہنشاہ کو بھی یہی گمان تھا کہ یہ مولوی، یہ چند ایک، یہ کس طرح سے نظام الہی قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں طلاب عزیز کے لیے جو درس ہوتا ہے باقاعدہ ان کے سلیبس میں، انقلاب اسلامی، شاید اس کا کچھ خلاصہ آپ کے لیے بھی لکھا گیا ہے، معلوم نہیں پڑھایا گیا یا نہیں، وہاں پر یہ بات آئی ہے، وقی ہے تفصیل کے ساتھ، کہ شاہ امام خمینی اور مذہبی تحریک کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا، وہ یہ کہتا تھا یہ مولوی ایسے ماحول دیکھتے ہیں بنا ہوا، یہ بھی روڈ پہ نکل آتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، غلغپاڑا کرتے ہیں، ان کے پاس ہے کیا ہے؟ ایک توزیع المسائل ہے، اور اس کے اندر بھی سارے وضو اور نماز اور تیمم کے مسائل ہیں، آخر تیمم کے ذریعے تو حکومت نہیں چلتی، فرض کریں یہ حکومت کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کی باتیں، حکومت میں تو سیاست ہے، حکومت میں پورے نظام میں مملکت ہے، حکومت میں دفاع ہے، حکومت میں ارتقاء ہے، حکومت میں نظام تعلیم ہے، حکومت میں خارجہ نظام ہے، داخلہ نظام ہے، سب کچھ ہے، یہ مولانا مسجد چلانے سے مشکل ان کو پیش آتی ہے، مسجد چلانے میں، اور زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جو جامع ترین کتاب ہے توزیع المسائل ہے، جس کے اندر وضو تیمم میں. بس یہ جو سیاسی باتیں کرتے ہیں یہ ایسے ہی بے خود باتیں ہیں. اور کمیونسٹوں سے زیادہ ڈرتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کمیونسٹوں کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے, مولویوں کے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہے, توزیع المسائل ہے اور یہ میرے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے. امام خمینی کو سنجیدہ نہیں سمجھتا تھا. شاہ بھی کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا, اور امریکہ جو محافظ بنا ہوا تھا ایران کا اس وقت, شہنشاہی ایران کا, اس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے مذہبی انقلاب آنا. اور خود علماء کا, قم و نجف و دیگر علماء کا بھی پکا یقین تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے یہ تخیلات ہیں. بلکہ امام خمینی نے ایک سخت بات اور نقل کی ہے بعض بزرگ لوگوں سے, بڑے علماء سے, بڑی سطح کے علماء سے. امام فرماتے ہیں کہ یہ امام کے اس کتاب میں موجود ہے جو خطبات امام خمینی کا مجموعہ ہے, اس میں یہ جملہ امام نے ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت اس زمانے کی, جب ان کو بتایا گیا کہ ایران کے اندر تحریک چلی ہوئی ہے, نہضت, بہت ہی مضبوط قسم کی نہضت ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے, اب میں اردو میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں, اس بڑی شخصیت کے جملہ یہ تھا کہ یہ انقلاب نہیں ہے, نہضت نہیں ہے, یہ ایسے لونڈے لپاٹے ہیں, فارغ بے روزگار لوفر قسم کے لڑکے جو ان کا کام اور کوئی نہیں ہے, ماں باپ کے نافرمان, یہ لونڈے لپاٹے, یہ اٹھ کے سڑکوں میں آ جاتے ہیں لپاٹیے. انہوں نے کہا نہیں بھائی مولانا ایسے نہیں ہیں, یہ لپاٹیے نہیں ہیں, لونڈے نہیں ہیں, بے روزگار, ان میں بڑی بڑی شخصیات ہیں, حوزے کے استاد ہیں, علماء ہیں, روحانی ہیں, ان کے اندر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, پروفیسر ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ افسر ہیں, اس نہضت کا حصہ ہیں, شامل ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو غلط بتایا گیا ہے کہ یہ سارے لونڈے لپاٹیے ہیں. تو اس کے جواب میں جب انہیں پتہ چلا کہ نہ, سنجیدہ طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ, اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ اس کے اندر شامل ہے اس تحریک میں, امام خمینی کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں, تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے گدے ہیں یہ, اگر پڑھے لکھے یہ کام کر رہے ہیں اٹھ کر, تو اس کا مطلب ہے سارے گدے ہیں یہ. توجہ کریں گے, یہ تھا علماء کا ذہنیت, علماء کی. پہلے یہ کہتے تھے یہ کام ہو نہیں سکتا, اب جب شروع ہوا تو کہتے تھے لونڈے لپاٹیے ہیں, اور جب انہیں بتایا گیا کہ ایسے نہیں ہیں, یہ بڑا پاکیزہ طبقہ ہے, مہذب جوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو کہتے تھے اس کا مطلب ہے یہ گدے ہیں, کھا رہے ہیں پھر یہ. ایسی ذہنیت میں امام نے تحریک چلائی اور کامیاب ہو گئی. راز کیا ہے, وہ مطلب جو راز کی بات ہے, طالوت کیوں کامیاب ہوئے, حضرت موسیٰ کیوں فرعون کو غرق کرنے میں کامیاب ہوئے, حضرت ابراہیم نے کیوں بت پرستی و صنم قدہ ویران کیا, و تمام انبیاء دیگر جنہوں نے ملک سلیمان و ملک داود عظیم کیوں سلطنتیں برپا ہوئیں, کیوں مختلف انبیاء و حضرت یوسف ان اعلیٰ مقامات تک پہنچے, راز کیا ہے, و رسول اللہ سب سے بڑھ کر کیوں کامیاب ہوئے. قرآن اس آیا میں, آیا 285 میں اصل راز بتا رہا ہے, اصل کوڈ کھول رہا ہے قرآن, اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کامیابی کا کوڈ کھل جائے کسی کے لیے, اور اس کوڈ کھلے کوڈ سے پھر ہر قوم اس کو اپنا سکتی ہے, اس راستے کو. وہ کھلا کوڈ یہ ہے عزیزان من, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وآمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. یہ رسول اللہ کے فضائل ہیں جو خدا بیان کر رہا ہے. رسول اللہ کے کمالات میں سے سب سے اعلیٰ ترین فضیلت, سب سے بڑا اوج کا مطلب یہ ہے, کیا کہ جو کچھ اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا تھا, رسول اللہ کا اس سب پر ایمان تھا. بہت اہم بات ہے یہ, رسول اللہ کا اس پر ایمان تھا. جس چیز کی آج کمی ہے, آج کمی ہے اس کی, میں پوری آیت پڑھ دوں پھر نقطہ عرض کرتا ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, جو کچھ خدا نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے, ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے, اس سب پر رسول کا ایمان تھا, ایمان لے آئے. والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ, اور مومنین بھی جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں وہ بھی اس وجہ سے کامیاب ہیں چونکہ ان کا بھی ایمان ہے. ما انزل علی الرسول من ربہ, اس پر مومنوں کا بھی ایمان ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے, ملائکہ پر ایمان ہے, کتب پر ایمان ہے, رسول پر ایمان ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور ان مومنوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم رسول خدا میں فرق نہیں کرتے، سب کے سب اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وقالو سمعنا و اطعنا، ان مومنوں کا رد عمل ما انزل اللہ کے مقابلے میں کیا تھا و ان کے ایمان کی علامت کیا تھی؟ یہ کہنا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور اپنا لیا ہے، سنا ہے و اطاعت کر لی ہے، سنا ہے بجا لائے ہیں اس کو۔ یہ نہیں کہ سنا ہے وہ بھول گئے ہیں، سنا ہے وہ فراموش کر دیا ہے، سنا ہے اور انکار کر دیا ہے، سنا ہے اور جھٹلا دیا ہے۔ کہ اس وقت ہماری ملت اس طرح سے ہے، سنتی ہے لیکن سن کے بھول جاتے ہیں، سن کے جھٹلا دیتے ہیں، سن کے ٹرخا دیتے ہیں، سن کے اس کو انسنا کر دیتے ہیں۔ جبکہ مومنین جو رسول اللہ کے ہمراہ تھے، ان کا وطیرہ یہ تھا کہ سمعنا و اطعنا، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ یہ راز ہے عزیزان، یہ آیہ کریمہ بہت اہم راز ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لانا اور نظام الہی قائم کرنا، یہ آیت اس کا کوڈ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کی کتابیں امام خمینی نے فرمایا کہ عین اسلام ہے، اسلام ناب، خالص اسلام اگر پڑھنا ہے، سوڈا پڑھنا ہے اگر، اور لسی وہ بہت ہے، آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گی، لیکن اگر خالص اسلام پڑھنا ہے، وہ اسلام جس سے نہ کچھ نکالا گیا ہو اور نہ اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہو، اس کی تفسیر و تشریح پڑھنی ہے، شہید مطہری رضوان اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں آپ، جس میں نہ سوڈا ہے اور نہ مکھن اس سے نکالا گیا ہے، بالکل خالص جیسا دین انہوں نے سمجھا ہے قرآن و سنت سے و عطرت سے، ویسا دین شہید مطہری نے پیش کیا ہے۔ اور امام خمینی فرماتے ہیں یہ در حقیقت نصاب ہے انقلاب کا، دین خالص۔ شہید مطہری انقلاب کی جو کونسل امام نے بنائی تھی ایران کے اندر، خود امام نجف میں تھے، وہ بعد میں پیرس میں منتقل ہوئے کچھ عرصے کے لیے، اس دوران ایران کے اندر انقلابی نہضت کو رہنمائی کرنے کے لیے ایک کونسل بنائی گئی تھی، پانچ چھ شخصیتوں کی، جس کے ہیڈ شہید مطہری تھے، اور یہ انقلاب کے بعد تک کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف اس کونسل کو معلوم تھا، باقی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ تک کونسل میں سے بھی بعضوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا ہیڈ کون ہے۔ اس طرح سے امام نے احتیاطی تدبیر کے تحت یہ کام کیا ہوا تھا۔ باہر کیف جب تحریک انقلاب کامیابی کے قریب پہنچی، شہید مطہری امام خمینی سے ہدایات لینے کے لیے فرانس گئے، پیرس میں نوفل اللہ شاتو میں جہاں امام کا گھر تھا، وہاں جا کر امام کی ملاقات ہوئی اور ہدایات لیں کہ اب اس جدید مرحلے میں ہم کیا کریں، انقلاب کے لیے کیا اقدامات کریں۔ شہید مطہری ملاقات کر کے واپس آئے، اپنے ساتھیوں نے امام سے، شہید مطہری سے پوچھا کہ بتائیں آپ امام سے مل کر آئے ہیں، امام کو کیسے پایا ہے؟ شہید مطہری نے جواب میں یہ جملے بیان فرمائے کہ میں اس رہبر سے مل کر آیا ہوں کہ جو آمن بربہ ہی، جس کا اپنے رب پر مکمل ایمان ہے، میں نے دیکھا ہے اس رہبر کے اندر ایمان چھلکتا ہوا دیکھا ہے اس کے اندر، وہ آمن بہدفے، جس کا اپنے ہدف پر ایمان ہے، اپنے مقصد پر مکمل ایمان ہے، اور جس کا اس راہ پر مکمل ایمان ہے، وہ آمن بسبیلے، اور اس سبیل خدا پر، راہ خدا پر مکمل ایمان ہے۔ عزیزان یہ راز ہے امام خمینی کی کامیابی کا، ایمان اللہ پر، ایمان ما انزل اللہ پر، ایمان اللہ کے وعدوں پر، ایمان۔ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے، ہم جو پڑھتے ہیں دین مدرسوں میں بیٹھ کر، ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی حاصل کرتے ہیں جیسے یونیورسٹیوں والے حاصل کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا شخص کیوں تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ جاب کے لیے، صرف جاب کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میں پڑھوں اور پڑھ کر مجھے کوئی جاب مل جائے۔ اور جو شخص جاب کے لیے پڑھتا ہے، اس کا ایمان ہونا اس پر ضروری نہیں ہے۔ آپ فزکس پڑھے ہو، کیمسٹری پڑھے ہو، اور بہت سارے پڑھے ہیں ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن پڑھے ہوئے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کیوں؟ کہ یہ پڑھنا اور پڑھانا دونوں جاب ہے، تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے بارہا عبرت کے طور پر یہ نمونہ پیش کیا ہے، پاکستان میں ہی ایک عالم جو مشہور تھا عالم دین، اصل میں عالم بے دین تھا لیکن شہرت اس کی عالم دین کے نام سے تھی، عالم تھا، یہ مسلمات میں سے ہے کہ عالم تھا اور بڑا اتھینٹک عالم تھا، سوجھ بوجھ والا عالم، جاننے والا عالم تھا، لیکن عالم دین نہیں تھا، عالم بے دین تھا۔ کچھ جوانوں سے اس کا رابطہ تھا، کچھ جوانوں سے متاثر تھے اس کی باتوں سے، ان جوانوں نے آ کے بتایا کہ یہ عالم بے دین ہے، دہریہ ہے، ملحد ہے، یہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، عالم ہے اور ایک مسجد کا امام ہے، امام جمعہ ہے، حافظ قرآن ہے، مبلغ ہے اور مدرسے میں پڑھاتا ہے، اسی طرح ریڈیو ٹی وی پہ آتا ہے باقاعدہ، بڑے عالمانہ دروس دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کو بھی نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، نبوت کو نہیں مانتا، دین میں سے کسی چیز کا معتقد نہیں ہے۔ یہ بات ان جوانوں نے سنائی، چند سال پہلے کی ہے، کافی سال پہلے کی، شاید ابھی زندہ ہوگا یہ شخص، چونکہ بہت صحت مند تھا، توانا تھا اس وقت بھی۔ بارکیف سن کے ایک سنی سنائی افواہ کے طور پر اس کو سن لیا، لیکن مجھے بھی یقین نہیں آیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، عالم بے عمل و بد عمل ہو سکتا ہے لیکن بد عقیدہ نہیں ہوتا، اس معنی کہ ملحد ہو، بالکل مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ باہر کیف ان لوگوں نے بات کی اور میں نے سن لی، زیادہ باور نہیں آیا مجھے۔ ایک دن چونکہ ماحول اس وقت یہ بنا ہوا تھا، ان جوانوں کے ساتھ کچھ نظریاتی عقیدتی باتیں ہوتی تھیں، ان میں سے بہت سارے جوان بھی اس سے متاثر تھے، وہ بھی ہلے ہوئے تھے، ان کی بھی عقیدتی بنیادیں متزلزل تھیں، آتے تھے، بیٹھتے تھے، آ کر گفتگو کرتے تھے، بعض اوقات پوری رات نشست ہوتی تھی، پوری رات ان جوانوں کے ساتھ انہی مسائل میں، اعتقادی باتوں میں بات چیت ہوتی۔ ایک دن وہ جوان اس عالم کو لے آیا اپنے ساتھ، رات کو شاید 1:30-2 بجے کا منظر تھا، تاکہ سناٹا ہو جائے، چھپ چھپا کے، کوئی دیکھے نہیں۔ وہ بندہ آ گیا، آ کے بیٹھا بیٹھا تو اپنی اسی عالمانہ، بڑی داڑھی، سر پہ دستار، اور آئے اور آ کر تعارف کروایا کہ یہ فلاں صاحب ہیں۔ جو ہی میں نے ان کا نام سنا، تو نام چونکہ پہلے سنا ہوا تھا اور یہ پہلو بھی پتا تھا یا انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اس طرح کے شخص ہیں یہ، میں نے بڑے ماناخیز نگاہوں سے ان کو دیکھا، تو فوراً خود بول پڑے اور کہنے لگے کہ آپ نے میرے بارے میں کچھ سنا ہوگا۔ میں نے کہا سنا ہے لیکن مانا نہیں، یقین نہیں آیا مجھے۔ کہنے لگے کہ نہ، آپ یقین کر لیں کہ میں ایسا ہی ہوں، میرا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، نہ اللہ پر معاذ اللہ، نہ قیامت پر، نہ کتابوں پر، نہ جنت پر، نہ جہنم پر، کسی چیز پر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد خود انہوں نے بتایا، اپنی تعارف مکمل کروایا کہ میں اتنے عرصہ مدرسوں میں پڑھا ہوں، یہ میں نے علمی درجہ پایا ہے، حافظ قرآن ہوں، قاری قرآن ہوں، امام جمعہ ہوں، اور پڑھاتا ہوں، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں باقاعدہ، اور ٹی وی ریڈیو پہ درس دیتا ہوں، میں بہت بڑی بڑی کانفرنسوں میں عالمانہ گفتگو کرتا ہوں میں، اور یہ ساری باتیں بتا کے اور ساتھ کہنے لگے کہ لیکن اکثر نمازیں خصوصاً سردیوں میں بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں، وضو نہیں کرتا ہوں۔ خب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو ایک بہت نفرت جس طرح ہوتی ہے انسان کو، کہ ایک طرف سے تو ملحد ہے، دہریہ ہے، خود کہہ بھی رہا ہے کہ میں، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اس یہ خوبی تھی اس کے اندر کہ ایک تو اقرار کر رہا تھا، دوسرا سمجھنے آیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے شبہات کا جواب دیں، بتائیں مجھے، میرے ذہن میں شبہات ہیں وہ حل کریں۔ باہر کے جوں جوں میں اس کی باتیں سنتا تھا، وہ شدید نفرت اندر پیدا ہوتی جا رہی تھی کہ اگر شبہ ہے تو پھر یہ ساتھ یہ عمل کیوں کرتے ہو آپ، آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میں ملحد ہوں، میں مومن نہیں ہوں، میں نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہوں، میں جمعہ پڑھانے کے لائق نہیں ہوں، اور خصوصاً وہ بھی بغیر وضو کے۔ میں نے اسے کہا چلو مومن نہیں ہو، انسان تو ہو تم، اور یہ تو ایک انسانی عقلی بات ہے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو، بغیر وضو کے نمازیں پڑھا رہے ہو۔ اس نے ایک بڑا مزیدار جواب دیا، کہنے لگا نہ دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ میری جاب ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ میری جاب ہے. جاب میں ایگریمنٹ میں وضو شامل نہیں تھا. وضو میں ایگریمنٹ میں جو چیزیں شامل تھیں وہ میں پوری دیانتداری سے انجام دے رہا ہوں. میں نے کبھی نماز ترک نہیں کی, لیٹ بھی نہیں ہوتا ہوں, اور میرے بچے جن کو میں نے قرآن پڑھایا ہے سنیں کیسی تجوید و اعلیٰ صوت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. احکام ازبر کرائے ہوئے میں نے ان کو, قرآن حفظ کروایا ہوا ہے ان کو. کسی چیز میں آپ شکایت نہیں سنیں گے میرے مقتدیوں سے, میرے شاگردوں سے, کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کبھی کوتاہی نہیں کی. لیکن وضو نہیں کرتا اس لیے کہ وضو ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیچر پڑھاتے ہیں مثلاً اسکولوں میں کالجوں میں, تو یہ وضو باوضو تو نہیں ہو, تو یہ بھی جاب کر رہے ہیں, میں بھی جاب کر رہا ہوں. اس نے جب یہ بات کی, وہ بات آج تک یقین جان لیں, جب بھی میرے دل میں یاد آتی ہے مجھے یہ بات بہت ہلا دیتی ہے. یعنی ایسے لگتی ہے جیسے ابھی میرے لیے تازہ ہے یہ بات, جھنجھوڑنے والی بات تھی. اور وہ بات یہ تھی عزیزان کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دین کے نام پر جاب کر رہے ہیں, یہ سب جاب ہی تو نہیں ہے سارا. کہیں اس کی جرت تھی کہ اس نے اقرار کر لیا کہ میں جاب کر رہا ہوں, میں مومن نہیں ہوں. عملی طور پر اگر ہم دیکھیں یہی حالت نظر آتی ہے, پڑھتے ہیں اسلام مدرسوں میں حوزوں میں, لیکن جب آ کر معاشرے کے اندر عملی طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ جاب ہے, ایمان نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. قرآن پر ایمان نہیں ہے, الہی راستوں پر ایمان نہیں ہے, ما انزل اللہ پر ایمان نہیں ہے, اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے, اللہ کے قوانین پر ایمان نہیں ہے, نہیں ہے ایمان ان چیزوں پر ہمارا. خوب جب اس قسم کے علماء, جاب کرنے والے علماء ملیں جن کا ایمان ہی نہ ہو جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے, کس طرح سے قوم ہدایت پا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ کی کامیابی کا راز اس میں تھا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے, اے خدایا اپنے دین کو ہمارے شر سے محفوظ فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے دین کے اوپر جاب کرنا شروع کر دیں, ہم تیرا دین بیچنا شروع کر دیں, فروخت کرنا شروع کر دیں. دینی تعلیم حاصل کی ہے تاکہ کہیں جاب مل جائے, کہیں مدرس بن جاؤں, کہیں مبلغ بن جاؤں, کہیں خطیب بن جاؤں, کہیں مجلسیں مل جائیں, کہیں تقریریں مل جائیں, اور فیسیں لے کے میں لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دوں, اور جو کچھ بتا رہا ہوں خود اس پر بھی ایمان نہ ہو میرا, یہ جاب ہے. رسول اللہ کا ایمان ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. امت بھی جب تک اس حالت میں نہیں پہنچ جاتی, جب تک ما انزل الیہ من ربہ پر ایمان ہمارا نہیں ہوتا, ہم کبھی بھی نظام الہی قائم کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے. جب تک اسلام وسیلہ ہے اور اقتدار مقصد, نظام الہی قائم نہیں ہو سکتا. علی علیہ السلام کی نگاہوں میں اقتدار وسیلہ ہے و اسلام مقصد ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ اقتدار, یہ حکومت جس کے ذریعے سے میں عدالت قائم نہ کر سکوں, وہ حکومت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے, حکومت ذریعہ ہے, حکومت ہدف نہیں ہے. اسلام کے نام پر حکومت میں آنا یہ نظام الہی نہیں ہے. اقتدار الہی کے ذریعے سے اسلام نافذ کرنا یہ اقتدار الہی و حکومت الہی ہے. عدالت الہی نافذ کرنا کہ اگلی فصل میں جو طرز حکومت و دینی حکومت کی نوعیت پر آئیں گے ہم, ماہیت حکومت دینی, ذات حکومت دینی, نوعیت حکومت دینی و الہی, اس میں یہ نقطہ عرض ہوگا. بہت بنیادی فرق ہے, ڈھانچے کا فرق نہیں ہے. حکومت دینی اور حکومت غیر دینی میں, یا الہی و غیر الہی حکومت میں, چہروں کا فرق نہیں ہے عزیزان, ذاتی فرق ہے. یعنی ایسا ہی فرق ہے جیسا انسان اور جانور میں فرق ہے. انسان اور جانور میں صرف ڈھانچے کا فرق نہیں ہے, اسکلٹ کا فرق نہیں ہے, انسان اور جانور میں ذات کا فرق ہے. وہ اور ذات ہے, یہ اور ذات ہے. جیسا فرشتے اور شیطان میں فرق ہے, ذاتی فرق ہے, جوہری فرق ہے, علماء اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں جوہری فرق ہے، ذاتی فرق ہے حکومت الہی وغیر الہی میں، نہ کہ ہر قسم کے اقتدار کو آ کر اسلامی بنا لیں ہم اور کہیں یہ اسلامی ہے، جس طرح ابھی مذہبی جماعتیں پاکستان کے اندر اور ان کی سرخیل جماعت اسلامی اور یا دیگر اسلامی طریقے، جس طرح مولانا فضل الرحمان ہیں، ایک سمبولک سیاست ہے پاکستان میں مذہبی سیاست، اب یہ سب ابھی سیکھ رہے ہیں، سب قوموں کے اندر سرایت کر رہی ہے لاشعوری طور پر، اور شیعہ بھی اسی سیاست کی پیروی شروع کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے اسلامی سیاست، اس کا دور سے بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، الہی سیاست قرآن میں ہے کہ ما انزل اللہ پر ایمان لائیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے ما انزل اللہ پر ایمان ہو تمہارا، سورہ آل عمران میں، سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک ماجرہ بنی اسرائیل سے نقل کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے نام پر دھوکہ دینے والے جنہوں نے دعوی ایمان کیا ہے اور دھوکہ دیا ہے، مکر کیا ہے اور اس دھوکے میں خود پھنس گئے ہیں، ان کا ایمان نہیں تھا لیکن اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں اور خدا کو گواہ قرار دیا کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ ہم مومن ہیں، لیکن یہ سب دھوکہ تھا، سب فراڈ تھا اور مکر تھا، اور اللہ نے اس مکر میں خود انہی کو گرفتار کر دیا، جس مکر میں وہ اپنے رہبر و اپنے دینی امام کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، خود اس مکر میں گرفتار ہو گئے، اور وہ ماجرا یہ ہے کہ فلما احس عیسی منہم الکفر، حضرت عیسیٰ نے جب اپنے معاشرے کے اندر دیکھا کہ کفر و طاغوتیت عام ہو چکی ہے، حضرت عیسیٰ جب مبعوث ہوئے تو اس وقت یہود اپنی گمراہی کی اوج پہ پہنچے ہوئے تھے، مذہبی طبقہ یہود تھے، اور یہ مذہبی طبقہ بے دینوں اور بت پرستوں سے زیادہ گمراہ تھا، توجہ رکھیں، ایک طرف بت پرست تھے، ایک طرف خدا کے منکر تھے ملحد، اور ایک طرف مذہبی طبقہ تھا یہود، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک فاسد، جس طرح امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امریکہ روس سے برا ہے و روس امریکہ سے برا ہے اور برطانیہ ان دونوں سے برا ہے اور تینوں ایک دوسرے سے برے ہیں، اب یہ حال تھا یہود مذہبی طبقے کا، دینی جماعت کا، اور دوسری طرف ملحد و کافر لوگ، کافر بھی دشمن تھے حضرت عیسیٰ کے، یہود بھی دشمن تھے، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے رہبر الہی کے طور پر، امام کے طور پر، یہود نے ایک طرف گمراہی پھیلا رکھی تھی اور دوسری طرف کفار و مشرکین و ملحد، حکومت ملحدوں کی تھی، مذہب پر اقتدار یہود کا تھا، سیاست پر اقتدار مشرکوں کا تھا، ملحدین کا تھا، ایسے میں حضرت عیسیٰ مبعوث ہوتے ہیں، وہ داستان آپ نے سنی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت یہود نے کیا تہمتیں لگائیں حضرت مریم پر، والدہ مکرمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں، بہتان باندھا، اور ایک عجیب فضا میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، پھر اس کے بعد پرورش ہوئی، اور حضرت عیسیٰ نے منصب امامت و منصب نبوت سنبھالا، اور اس کے بعد اپنی قیادت و رہبری کا آغاز کیا، مبارزہ شروع کیا، کفر بہت عام ہو گیا، الہادی اعتقادات عام ہو گئے، شرک عام ہوا، اور حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا، حضرت عیسیٰ بے حس رہبر نہیں تھے، بعض اوقات رہبر اتنا بے حس ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ملک کے اندر کیا حالات ہیں، بعض رہبران بیان دیتے ہیں پاکستان میں نہ کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے، کسی قسم کا کچھ بھی قتل و غارت نہیں ہو رہی ہے، اصل معلوم نہیں چائنا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں کہاں ہیں یہ، جس طرح وہ رحمان ملک تھے وہ ہمیشہ یہ بیان دیتے تھے کہ دہشت گردوں کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کو پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور آج تک آخر تک اس بندہ خدا نے 5 سال کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی، خوب ایسے لگتا ہے جیسے سری لنکا کا وزیر داخلہ ہے، یہ پاکستان کا ہے ہی نہیں. بعض بے حس ہیں، بے حس ہونے کا مطلب یعنی اپنے حالات، اپنا ملک، اپنی قوم، اس پہ کیا گزر رہی ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. قرآن فرما رہے کہ عیسیٰ بے حس رہبر نہیں تھے، باحس رہبر تھے، با احساس رہبر تھے. فلما احس عیسیٰ، عیسیٰ نے محسوس کیا، جس طرح امام خمینی نے محسوس کیا، وہ جو کچھ موجود تھا امام خمینی نے محسوس کیا. کیونکہ امام خمینی بے حس نہیں تھے، حس زندہ تھی امام خمینی کی. محسوس کیا کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، کدھر جا رہی ہے یہ قوم. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ نے کفر محسوس کر لیا کہ معاشرے کے اندر پنہان و ظاہر کفر پھیلتا جا رہا ہے. اس دوران حضرت موسیٰ نے مبارزے کا، جنگ کا اعلان کیا، قیام، حکومت بدلنے کا، انقلاب کا اعلان کیا. قال من انصاری الی اللہ، وہی جملہ، حل من ناصر ینصرنا. قرآن گواہی دیتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ نے یہ ندا بلند کی، کون ہے جو اللہ کی خاطر میرا حامی و ناصر بنے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری یعنی موسیٰ کے جو پیروکار تھے، شاگردان خاص، جو عیسیٰ کے ساتھ تعلق تھا، جن کا قریبی، انہوں نے اعلان کیا ہم ہیں ناصر و ہم ہیں حامی و ہم ہیں انصار اللہ کی راہ میں. نحن انصار اللہ، ہم ہیں انصار اللہ. آمنا باللہ و شہد بأن مسلمون، اے عیسیٰ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہی دیں کہ ہم تسلیم ہو گئے ہیں، ہم نے آپ کو مانا ہے الہی رہبر اور اللہ کا فرمان آپ سے سنا ہے، اور اب ہم تیار ہیں اس جنگ و مبارزے کے لیے جس طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے مزید حضرت عیسیٰ کو مزید پکا کرنا چاہا، ربنا، اور پھر اس کے بعد فوراً دو زانو ہو کے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنے، ربنا آمنا. پہلے عیسیٰ کو کہا آمنا، اب خدا کو کہنے لگے اے پروردگار تو بھی گواہ رہے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے. بما انزلتا، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے انجیل میں اپنے بندے پر، عیسیٰ پر نازل کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور تیری طرف سے بھیجے گئے رسول کے ہم پیروکار ہیں، ہم نے پیروی کی ہے. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہم کو شاہدین، گواہوں اور شہداء کے ساتھ لکھ دے، اے اللہ ابھی سے لکھ دے کہ ہم شہداء ہیں، ہم تیری راہ کے شاہد ہیں و گواہ ہیں. لیکن یہ سب کچھ کیا تھا، یہ سب اعلانات، یہ سب بڑی بڑی تقریریں، اٹھ کے جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ، آپ یوں سمجھے کنونشن تھا بڑا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے قائدانہ تقریر کی، رہبرانہ تقریر کی کہ من انصاری اللہ، اے لوگوں میں اعلان جہاد کر رہا ہوں نظام کفر کے خلاف، من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے. اس کے بعد ایک ایک اٹھ کے حواری شروع ہوئے تقریریں کرنا کہ اے عیسیٰ ہم ہیں تیرے انصار، ہم انصار اللہ ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آخری خون کے قطرے تک. اور وہی جو آج کل ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، تو سب نے باری باری کہا عیسیٰ کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اب توجہ فرمائی، یہ کیا ہے ماجرا، اب اللہ کا فرمان ہے، آیا 54 میں ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ سب مکاری تھی ان کی، ان کا ارادہ اصلاً عیسیٰ کا ساتھ دینے کا نہیں تھا، ان کا بالکل ایمان نہیں تھا، یہ مکر تھا، ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، بظاہر کچھ اور تھا. دلوں میں کیا تھا، وہی جو کوفیوں کے دل میں تھا کہ اگر عیسیٰ کامیاب ہو گئے ہماری موجیں ہو جائیں گی، ہمیں کوئی نہ کوئی پوسٹ مل جائے گی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ ہوا تو پولیس میں کانسٹیبل ہی بھرتی کر دیں گے، اور اگر عیسیٰ ناکام ہو گئے تو ہم اعلان کر دیں کہ نہ ہم نے تو ایسے وہاں پر ماحول بنا ہوا تھا، جذبات میں آ گئے، ورنہ ہم سچے دل سے عیسیٰ کے ساتھ نہیں تھے. بلکہ نہ صرف یہ، اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کافر حکومت، ملحد حکومت، طاغوتی حکومت کے ساتھ ساز باز کی ہوئی تھی. کہ ہم بظاہر عیسیٰ کا ساتھ دیتے ہیں، عیسیٰ جب اعلان کیا جہاد کا، ہم یہ تاثر نہیں دیتے عیسیٰ کو کہ آپ کا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ نہ، ہم سب آپ کے جان نثار ہیں، آپ قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور عیسیٰ جب قدم بڑھائیں گے آگے جائیں گے تو ہم ان کو سپرد کر دیں گے، حوالے کر دیں گے ظالم اور طاغوتی حکومت کے، کافروں کے حوالے کر دیں گے، اور اس طرح ہماری جان بچ جائے گی اور عیسیٰ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ روز روز نعرے لگاتا ہے من انصاری الا اللہ، عیسیٰ سے بھی نجات پا جائیں گے۔ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا اور خدا نے بھی کیا۔ مکر کا مطلب ایک غیر محسوس خفیہ تدبیر ہے کہ جس میں کسی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے خفیہ سازش کی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش میں انہی کو پھنسا دیا۔ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ برتر ہوتی ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، خدا نے حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ یہ مکار ہیں، یہ جو تقریریں کر رہے ہیں ابھی، ان پر آپ بھروسہ نہ کرنا، اعتقاد نہ رکھنا، یہ ایسے نعرے لگاتے ہیں، اور بلکہ یہ ساز باز کر رہے ہیں، یہ آپ کو گھیر کے لے جائیں گے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب آپ دشمن کے سامنے روبرو ہوں گے، یہ دشمن سے جا ملیں گے اور آپ کو دشمن کے حوالے کر کے پیسے لے لیں گے۔ یہ خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بتا دیا پہلے سے، لیکن کہا کہ آپ عیسیٰ اظہار نہیں کرنا کہ سازش پکڑی گئی ہے، بلکہ یہ اظہار کرو کہ گویا انہوں نے جو کچھ کہا ہے آپ نے باور کر لیا، مان لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نکلے، لشکر بنایا، لشکر بنا کر سامنے آئے دشمن کے، اور آ کر جب سامنے آئے، اب ادھر سے دشمن تیار تھا، اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، و اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ و متحر کا من الذین کفروا، اے عیسیٰ گھبرانا مت، ان مکاروں سے بھی تجھے بچا لیں گے اور کافروں سے بھی تجھے بچا لیں گے، میں اللہ تجھے اٹھا لوں گا اپنے پاس، میں اپنی تحویل میں تجھے لے لوں گا۔ وہ اس طرح سے وجائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جو تیرے پیروکار ہوں گے وہ کافروں پر غلبہ میں رہیں گے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فاحکم بینکم فیما کنتم بہ تختلفون، پھر اس کے بعد جب میرے پاس تمہارا معاملہ پہنچائے گا، میں سب کا فیصلہ کروں گا اس وقت کہ سب نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق اسے سزا سنا دی جائے گی۔ خب یہاں پر ایک ماجرہ بیچ میں آیا اس قوم کا جس نے اظہار کیا کہ ما انزل اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ دھوکا تھا، ان کا ایمان نہیں تھا، یہ مکر تھا ان کا۔ اصل میں وہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے رہبر کو دھوکا دینے کے چکر میں تھے کہ ہمارا ما انزل اللہ پر ایمان ہے، ان کا ہرگز ایمان نہیں تھا خداوند تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر و ما انزل اللہ پر۔ یہ بات بھی کامل نہیں ہوئی، وقت ہمارا ختم ہو گیا آج کا، باقی انشاءاللہ بعد میں۔